عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ ایرانی قوم کو جھکانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی تاکید۔ یوم نقبہ پر 60 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیلی مصنوعات اور سینی حکومت کے بائیکاٹ کی تحریک میں وسعت۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں عوام کے مظاہرے، شاہی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت، آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی رہائی کا مطالبہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے حکومتی ارکان اور ان کے اہل خانہ کے ایک اجتماع سے خطاب میں ایران کے خلاف امریکہ کی گھناؤنی سازشوں اور عداوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسرائیل اور خطے میں اس کے حامی ممالک کی طرف سے ایران پر دباؤ ڈالے جانے والے دباؤ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم ان کے شدید ترین دباؤ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی قوم نے ہمیشہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کا مقابلہ کیا ہے اور مشکلات سے عبور کرنا ایرانی قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی قوم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے اور امریکہ اقتصادی دباؤ کے ذریعے ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور خدا سے راز و نیاز کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی ایک اور اہمیت ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد اس معاہدے کے دیگر فریقوں کی جانب سے اسے آگے بڑھانے کی کوشش جاری ہے، اور اس سلسلے میں ایران اور یورپ کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے تہران میں مقیم معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس وقت امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد بنیادی طور پہ تین مختلف، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس میں گروپس نظر آتے ہیں، ایک یورپی یونین ہے، ایک روس ہے اور ایک چین ہے۔ تینوں کے حوالے سے اس وقت جو سفارتی کوششیں جاری ہیں وہ جدا جدا آپ کو نظر آئیں گی۔ روس اور چین نے اپنے ابتدائی بیانات میں تقریباً اس کو، صدر امریکہ کے بیان کو کنڈیم کیا ہے اور اس معاہدے کو جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ لیکن یورپی یونین کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے روس اور چین سے۔ یورپی یونین اس وقت ایک شدید کشمکش میں مبتلا ہے، چونکہ یورپی یونین کے عنوان سے جو یہ تبصرے سامنے آئے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سفارتی سطح پر خود یورپی یونین نے اپنے بلبوتے پر ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس ایٹمی معاہدے کی صورت میں۔ یہ ایٹمی معاہدہ بنیادی طور پہ یورپی یونین کے کریڈٹ میں جا رہا تھا۔ امریکہ نے ایک لحاظ سے اس سے نکل کے دوہرا فائدہ اٹھایا، ایک تو یہ کہ ایران کے خلاف جو اس کے ہمیشہ منفی اور الزائم رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس نے یورپی یونین کی اس سیاسی حیثیت کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ یورپی یونین اس وقت سفارتی سطح پہ ایک بڑی کامیابی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر یہ معاہدہ صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہوتا تو اس کو سفارتی دنیا میں، سفارتی میدان میں یورپی یونین کی ایک بڑی کامیابی کہا جا سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اس کو ناکام بنا کے یورپی یونین کو بھی پھر اسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا جیسے دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کی صورتحال تھی، کہ سب کی توجہ امریکہ کی طرف تھی اور یورپی یونین جو ہے وہ بری طرح زوال کا شکار تھا۔ تو ایک تو اس موضوع کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یورپی یونین کے اندر دو طرح کے مسائل ہیں، ایک ہے حکومت کے مسائل ہیں اور ایک وہاں کی جو پرائیویٹ بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے کل ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کرنے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدوں کے عنوان سے حکومت کا، یعنی یورپی یونین کے جو مختلف حکومتیں ہیں ان کا، جسے کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے رجحان جو ہے وہ اس معاہدے کو جاری رکھنے پہ ہے، لیکن خود یورپی یونین کے اندر جو بڑی بڑی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مربوط ہیں اور امریکہ ان پہ مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے کہ اگر آج یہ معاہدہ حل بھی ہو جاتا ہے، دوبارہ اس معاہدے کو اسی صورت میں لاگو بھی کر دیا جاتا ہے، تو لیکن آئندہ کی تجارت میں امریکہ وہی پالیسی رکھے گا کہ جو اس نے سینکشنز کے عنوان سے رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا یورپی یونین کے ممالک ممکن ہے یہ چاہیں، لیکن وہاں کی جو کمپنیاں ہیں، مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ ابھی اسی مخمصے کا شکار ہیں کہ امریکہ کیا لائن لے گا، کیا وہ اسی طرح کی سینکشن رکھے گا جو اس نے پہلے رکھی ہیں یا اس میں کچھ آسانی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سفارتی میدان میں ایران بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے, یورپی یونین کے اندر خاص کر جو ہے وہ موگرینی جو ہے وہ پورے جسے کہتے ہیں کہ اپنی توجہ اور فعالیت سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی نگرانی میں چونکہ یہ سارا کام انجام پایا تھا تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی مثبت نقطے پر پہنچ جائے. لیکن جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ جب تک ان سے ضمانتیں نہ لی جائیں, جب تک ان سے گارنٹی نہ لی جائے تو یورپی یونین سے آئندہ معاہدہ ہمیشہ خطرے سے دوچار رہے گا اور ہمیشہ ایک تلوار اس کے اوپر جو ہے وہ لٹکتی رہے گی کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے.
مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں حالیہ کشیدگی اور جھڑپیں مختلف شعبوں میں صہیونی حکومت کے بڑھتے ہوئے بائیکاٹ کا باعث بنی ہیں, جس کی وجہ سے صہیونی حکومت گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے. غاصب صہیونی حکومت کے ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ پرتگال کے ایک معروف اداکار ٹائگو روڈریگز نے سیاسی وجوہات کی بنا پر مقبوضہ فلسطین میں آئندہ مہینے منعقد ہونے والے فلمی میلے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا یہ اقدام صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی عالمی تحریک بی ڈی ایس کے لیے ایک بڑی کامیابی شمار ہوتا ہے. بی ڈی ایس صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی عالمی تحریک ہے. یہ تحریک مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کے مقصد سے دنیا کے مختلف اداروں, یونیورسٹیوں اور کمپنیوں کو اسرائیلی مصنوعات صہیونی حکومت اور اس سے وابستہ تنظیموں کا بائیکاٹ کرنے کی ترغیب دلاتی ہے. صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ فرانس کے فلمی میلے میں شرکت کرنے والے دنیا کے دسیوں معروف اداکاروں اور جیوری کے اراکین نے ان فلسطینی شہیدوں کے لیے جو پیر کروز غزہ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہوئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اور یہ واقعہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گیا. صہیونی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ناروے کی وزارت خارجہ کے اس اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات اور صہیونی حکومت کا بائیکاٹ قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے. قابل ذکر ہے کہ یہ اقدام یورپی ملکوں کی جانب سے صہیونی آبادی کے علاقوں میں تیار کی جانے والی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے قانونی صلاح مشورے کے تقریباً 1.5 برس کے بعد عمل میں لایا گیا ہے. ناروے کی ٹریڈ یونین نے بھی صہیونی حکومت کا بائیکاٹ کیے جانے کے بارے میں ٹھوس فیصلہ کیا ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 30 مارچ کے واپسی مارچ کے آغاز سے اب تک صہیونی فوجوں کے وحشیانہ جارحیت میں 112 فلسطینی شہید اور 13,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والوں میں 13 بچے بھی شامل ہیں, جبکہ 2096 بچے اور 1,029 خواتین زخمی ہوئی ہیں. فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گرینڈ واپسی مارچ پر اسرائیلی جارحیت میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں سے 232 کی حالت تشویشناک ہے, جبکہ 32 افراد معذور ہو گئے ہیں. 14 مئی کو یوم نقبہ کے موقع پر فلسطینیوں کے گرینڈ واپسی مارچ پر اسرائیلی فوجوں کے حملے میں 65 فلسطینی شہید اور 3,000 کے قریب زخمی ہوئے تھے. دوسری جانب فلسطینیوں کے گرینڈ واپسی مارچ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی واپسی مارچ میں شرکت کی ہے. اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی واپسی مارچ نے امت مسلمہ کی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے. انہوں نے واپسی مارچ میں شرکت اور فلسطینیوں کے مظاہروں کی حمایت کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کی مخالفت اور احتجاج میں بہنے والا پاک خون امریکہ کی جانب سے سنچری ڈیل کے اعلان کی ناکامی کا باعث بنا ہے. فلسطینی عوام نے 30 مارچ کو یوم الارض فلسطین کے موقع پر گرینڈ واپسی مارچ کا آغاز کیا تھا. یہ دن 30 مارچ 1976 کی یاد دلاتا ہے, جس دن اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر مسلسل قبضہ اور صہیونی بستیاں تعمیر کر کے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل اور جغرافیائی حقائق کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ فلسطینی اراضی پر اپنے ناجائز قبضے کو مستحکم بنایا جا سکے. بحرین کے عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے شاہی حکومت کے مخاصمانہ اور پرتشدد اقدامات کی مذمت کی ہے. صوت المنامہ نامی ویب سائٹ کے مطابق منامہ, المسلح اور عدیہ میں ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ ملک کے سرگردہ شیعہ رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی جبری حراست ختم کرنے اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی مخالفین کی سرکوبی کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے اور ملک کی اکثریتی شیعہ آبادی کو مکمل جمہوری حقوق دیے جائیں. بحرین کی شاہی حکومت نے ملک کے سرکردہ شیعہ رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی شہریت منسوخ کر کے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا ہے. بحرین میں فروری 2011 سے عوامی تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام شاہی نظام کے خاتمے اور منتخب جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. انصار اللہ کے ترجمان نے ملک کے جنوبی صوبوں پر جارح قوتوں کے ممکنہ قبضے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ سنا سے ہمارے نمائندے کے مطابق انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یمن کے عوام ملک کو تقسیم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے محاصرے سے واضح ہو گیا کہ یمن پر جاہریت میں اقتصادی لالچ کا عنصر کار فرما ہے، اور جزیرہ سقوطری سمیت یمن کی اہم بندرگاہوں اور مقامات پر جارح قوتوں کا قبضہ اس کی واضح دلیل ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان نے امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو امریکی صدر کے سازشی منصوبے سینچری ڈیل کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مسجد الحرام کے احاطے میں کرین گرنے کے ایک اور حادثے میں کم سے کم ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سعودی حکام کے مطابق کرین گرنے کا واقعہ مسجد الحرام کے اس احاطے میں پیش آیا جہاں تعمیراتی کام جاری تھا۔ اس علاقے کو زائرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ 11 ستمبر 2015 کو مسجد الحرام میں ایک کرین زائرین پر گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں 110 زائرین شہید اور 238 زخمی ہو گئے تھے۔ اگرچہ حج کے ایام میں کرین گرنے کے اس واقعے نے کافی شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے، لیکن اسی دوران پیش آنے والے سانحہ منیٰ کی وسعت اور تباہی کی وجہ سے کرین کے واقعے اور دیگر مشکلات سے رائے عامہ کی توجہ کافی حد تک منحرف ہو گئی۔ آل سعود حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے پیش آنے والے سانحہ منیٰ میں 464 ایرانیوں سمیت 7000 سے زائد حجاج کرام شہید ہو گئے تھے۔ وینزویلا کے صدارتی انتخابات میں نیکولس میدورو 68% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر 6 سال کے لیے اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی قومی انتخابی کونسل نے کہا ہے کہ نیکولس میدورو 67.7% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر وینزویلا کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان انتخابات میں ان کے مد مقابل ہینری فالکون نے 21.1% ووٹ حاصل کیے۔ وینزویلا میں انتخابات اتوار کے روز منعقد ہوئے۔ انتخابات میں 2.5 کروڑ افراد رائے حق دہی رکھتے تھے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے اور تقریباً 3 لاکھ سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے ادارے کے سربراہ سرگئی ریژکوف نے کہا کہ امریکہ نے 500 سے 5000 کلومیٹر کی دوری تک مارچ کرنے والے 500 سے 5000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل بنا کر روس کے ساتھ طے شدہ میزائل کنٹرول کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے ادارے کے سربراہ سرگئی ریژکوف نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو نے حالیہ چند برسوں کے دوران امریکہ کی جانب سے اس قسم کی خلاف ورزی کیے جانے پر بارہا امریکی حکام کو خبردار کیا ہے۔ روس کے اس عہدیدار کے مطابق امریکی وزارت جنگ کے حکام نے اپنے اس طرح کے اقدامات کے جواز میں کہا ہے کہ اس قسم کے میزائل بنائے جانے کا مقصد امریکہ کے دفاعی میزائل سسٹم کے تجربے کے لیے انہیں نشانہ بنایا جانا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان میزائل کنٹرول کے معاہدے پر سن 1987 میں دستخط ہوئے، جس کی بنا پر طے پایا تھا کہ 1 سے 5500 کلومیٹر اور 500 سے 1000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو تباہ یا ناکارہ بنا دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ میزائلوں کو کنٹرول کیے جانے کا مسئلہ امریکہ اور روس کے درمیان ہمیشہ ہی اختلاف کا باعث بنا رہا ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، اور امریکہ نے حال ہی میں سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے روس کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے باہر نکلنے کو 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس مدت میں تہران اور برسلز کے درمیان ایرانی اور یورپی حکام کی موجودگی میں کچھ مذاکرات بھی انجام پائے ہیں۔ یورپی یونین نے برسلز اجلاس کے فیصلوں اور اپنے بیانات میں ایٹمی سمجھوتے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے باوجود جب تک ایٹمی سمجھوتے سے ایران کے مفادات پورے ہونے کا پختہ یقین نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس سمجھوتے میں ایران کا باقی رہنا حتمی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اور ایران اور یورپی فریقوں کے درمیان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ امریکہ کی عدم موجودگی میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا پہلا اجلاس ویانا میں 26 مئی کو ہوگا، جس میں ماہرین اور سیاسی حکام حصہ لیں گے، اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر فریق ایٹمی سمجھوتے سے متعلق موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے نیا سمجھوتا قبول کرنے کی صورت میں ایران کو نیا پیکج پیش کیے جانے پر مبنی بعض بیرونی ذرائع ابلاغ کی خبروں پر اتوار کو اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس طرح کی خبریں اور غیر مربوط دعووں کی جڑ ملت ایران کے بدخواہوں، عالمی سطح پر افراتفری پھیلانے والوں اور صہیونی ذرائع ابلاغ کے تھنک ٹینک ہیں کہ جن کا مقصد منفی ماحول پیدا کرنا ہے اور ایران اور ایٹمی سمجھوتے کے دیگر فریقوں کے درمیان مذاکرات کو منحرف کرنا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے کے بعد سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف واضح اور شفاف رہا ہے۔ ایران نے ایٹمی سمجھوتے کے ایک فریق کی حیثیت سے اپنے تمام دعووں پر عمل کیا ہے اور ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کی 11 رپورٹیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بین الاقوامی سمجھوتے سے امریکہ کے ایک طرفہ طور پر باہر نکل جانے کے بعد اس سمجھوتے میں باقی رہنے کا انحصار اپنے مفادات کے تحفظ پر رکھا ہے۔ بین الاقوامی قانونی امور کے ماہر محمد طاہر کنانی ایٹمی سمجھوتے کے تحفظ کے سلسلے میں یورپ سے توقع کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ چینی اور یورپی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ یورپ کی تجارت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ عالمی ادارہ تجارت اور آزاد تجارت کے قوانین کے منافی ہوگا اور یورپی حکومتیں اس ادارے میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہیں۔ تاہم یورپی اقدامات میں اب بھی اتضادات پائے جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اتوار کو تہران میں یورپی یونین کی انرجی کمیشن کے کمشنر میگل ارائس کینٹ سے ملاقات میں تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران کے ساتھ تعاون سے یورپی کمپنیوں کے باہر نکل جانے کی ممکنہ اعلان اور ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں یورپی یونین کے وعدوں میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی نے ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں اٹلی کے اخبار کوریرا ڈیلا سرا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے تحفظ کا انحصار یورپی ممالک کے رویے پر ہے اور اگر یورپ خطرات اور دھمکیوں کے مقابلے میں اپنا دفاع نہیں کرے گا تو مستقبل پیچیدہ ہو جائے گا۔ اور سامعین، آپ نے سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔